الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ظنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين ان اجتماعات جمعة میں آخری پارے کی صورتوں کا بیان ایک تسلسل سے ہوتا رہا لیکن یہ زلزلے کے واقعات درمیان میں ماہ رمضان المبارک اس کے حوالے سے میری غیر حاضری بھی رہی یہاں پر اور پھر جو ایک بہت بڑا قومی سانحہ پیش آیا ہے قومی سطح پر ایک آفت ارضی اور قوم ایک چیلنج سے دوچار ہوئی اور بہت سے سوالات ذہنوں میں اٹھے یہ کیا ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے یا بس جیسے روٹین کے معاملات ہوتے ہیں کاز افیکٹ چین ہے جو چل رہا ہے اس خود کچھ معاملات ہوتے ہیں گردش لیل و نہار ہے جس کا ظہور کبھی کہیں ہوتا ہے کسی تباہی کی شکل میں کبھی کسی جگہ پر اس مرتبہ وہ ہماری باری آ گئی پہلے بڑے بڑے زلزلے اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں آتے تھے اب پاکستان میں آ گیا اس کا کوئی تعلق اللہ کی مشیت سے خدائی تدبیر سے ہمارے اپنے اعمال سے بدعمالیوں سے نہیں ہے یہ تمام سوالات تھے جن کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی پھر دو جمعوں میں میں نے اس پہلو سے بھی گفتگو کی تھی کہ اس مرتبہ ماہ مبارک رمضان المبارک کی 27ویں شب کو پاکستان کے قیام کو 60 برس پورے ہو گئے اور زندہ قوموں کا یہ شیوا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی ہے اقبال کے اس شعر کے مشتاق کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب میں نے توجہ دلائی تھی کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم کو ہم دھوکے میں رکھیں خوش فریبی کے اندر مبتلا رکھیں حقائق سے نظر اندازی اور چشم پوشی کی روش اختیار کریں ہمیں حقیقت پسندانہ اور تنقیدی انداز میں جائزہ لینا چاہیے 60 برسوں میں ہم نے جو سفر کیا ہے کہاں سے کہاں پہنچے منزل سے قریب ہوئے یا دور ہوئے کیا کھویا کیا پایا اس پہلو سے بھی دو جمعوں میں کچھ گفتگو رہی ہے کچھ جائزہ کچھ خود احتسابی کچھ انالیسس کہ وہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا فرمایا تھا ایک مظلوم قوم جسے اندیشہ تھا کہ اس کا تشخص سلب کر لیا جائے گا اس پورے خطے سے اسلام اور مسلمانوں کو معدوم کرنے کا ظاہر بات ہے کہ ہندوؤں کے جو عزائم تھے وہ واضح تھے اس کا خدشہ موجود تھا کہ جیسے کبھی اسپین میں جہاں مسلمانوں نے 800 برس حکومت کی ہے اس سے کم و بیش کی ہے ایک وقت آیا کہ اسلام اور مسلمانوں کو وہاں سے نام مٹا دیا گیا اس بات کا اندیشہ یہاں بھی تھا تو اس وقت اللہ نے مدد کی ہے اور ہمیں یہ خطہ زمین ایک پناہ گاہ عطا فرما دی. اس کے لیے قرآن مجید میں بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 25-26 میں جو نقشہ کشی کی گئی ہے وہ بالکل ہمارے حالات پر منطبق ہوتی. اسلام کے نام پر ہمیں ملک ملا, اللہ نے خصوصی تائید اور اپنے فضل سے یہ ہمیں خطہ زمین عطا کیا. ہم نے اس کے جواب میں شکر گزاری کی بجائے کون سی روش اختیار کی؟ ہمیں خود تو اپنا جائزہ لینا چاہیے, کیا واقعی شکر گزاری کی روش اختیار کی؟ کیا اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا, اسے مستحکم کیا, یا الٹی طرف سفر کا آغاز کر دیا؟ یہ بڑی تلخ داستان ہے جس کے کچھ مذاہب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے, لیکن آج پھر میں اسے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آخری پارے کی صورتوں کا مطالعہ ہمارا سورہ انشراح تک پہنچا تھا اور اس کے بعد سورۃ التین ہے, اور اس میں بھی ہمیں جو میسج ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کسی شخص کو بلندی عطا کرتا ہے, اونچے مواقع دیتا ہے, اور پھر وہ اس پر پوری نہ اترے تو پھر کیا انجام اس کا ہے, اور پورے اترنے کے لوازم کیا ہیں, اس کے طریقے کیا ہیں, ایک فرد کے لیے اور ایک قوم کے لیے اس کا راستہ کیا ہے, وہ بھی ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے. تو سورۃ التین آخری پارے کے آخری حصے کی صورتوں میں سے ہے, یہ مکی صورت ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے, لیکن اکثر کی رائے یہی ہے اور شواہد بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اس کا مضمون بتا رہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. پھر اس میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, یہ بلد امین مکے کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں مقیم ہوتے تو پھر یہ الفاظ هَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ نہ ہوتا, پھر تِلْكَ الْبَلَدِ الْأَمِينِ ہوتا. تو یہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف, سیاق و سباق بھی بتا رہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے, اور مکی دور میں بھی بالکل ابتدائی زمانے میں, جبکہ ابھی متنبہ کیا جا رہا تھا, کفار کو جھجھوڑا جا رہا تھا, جزا و سزا کے حوالے سے بھی انہیں توجہ دلائی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار, اپنے وفادار اور اپنے نافرمان اور سرکش اور باغی سب کو برابر کر دے گا, کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ کہ آخرت کے حوالے سے تذکیر, یہ جو موضوعات ہیں وہی موضوع اس سورہ مبارکہ کا بھی ہے. اس سورت کے آغاز میں چار قسمیں ہیں جن کا ذکر ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. چونکہ یہ ان سورتوں میں سے ہیں کہ جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں, جہری نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں, اور وہ سورتیں جو مسلمانوں میں سے اکثر کو یاد ہیں, وہ چھوٹی سورتیں, ان میں یہ سورت شامل ہے. تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, یہ ایک اہم ضرورت ہے. والتین والزیتون, قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی. تین سے مراد ہے انجیر, زیتون وہی جس کو ہم زیتون کہتے ہیں اردو میں, اور زیتون ہمارے ہاں زیادہ تر وہ تیل کی شکل میں ہے, اصل میں تو زیتون وہ پھل ہے اور زیتون کا درخت ہے. والتین والزیتون, قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی. وطور سینین, اور طور سینین کی, طور سینا وہ پہاڑ کوہ طور جس سے ہم سب واقف ہیں, جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اور اس شہر کی قسم ہے کہ جو امن کا گہوارہ ہے, جس میں جو شخص آتا ہے وہ محفوظ اور مامون ہوتا ہے, اسے کسی کا اندیشہ نہیں. شروع کی دو قسمیں تو دو پھل ہیں, بعد کی دو قسمیں ان میں مقامات کا ذکر ہے. کوہ طور ہو, طور سینا, اور بلد امین یہ مکہ. اصل میں پہلی دو قسموں میں بھی مقامات ہی کی طرف اشارہ ہے. بہت سی آراء ہیں اس میں مفسرین کی, اور سلف سے چلی آ رہی ہے. کہ تین انجیر، اور انجیر سے مراد یہ ہے کہ وہ مقام جہاں پر انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب کہ جس مقام پر جو خاص درخت ہو اسی کے حوالے سے اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے. ذکر اس درخت کا ہوگا، مراد وہ مقام ہوگا. تو وہ مقام جہاں پر انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں، اور والزیتون، جہاں پر زیتون کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں. تو بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ شام اور فلسطین کا علاقہ، اور امام حمید الدین فراہی رحمتہ اللہ علیہ نے معین کیا کہ تین انجیر کے حوالے سے جس کا ذکر ہے، یہ خاص طور پر وہ علاقہ ہے، کردستان کا، عراق کا وہ علاقہ، شام کے اور عراق کے اور کئی ممالک کے درمیانی علاقہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر جبل جودی پر ٹھہری تھی، اور یہی مقام بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی جب برہنگی طاری ہوئی تھی، ایک رائے کے مطابق وہ جنت بھی اسی مقام پر کہیں تھی. اور فگ ٹری کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے وہ برہنہ ہو رہے ہیں، تو انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھپانے کی کوشش کی تھی. بائبل میں خاص طور پر انجیر کا ذکر ہے، فگ ٹری کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں ذکر ہے وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے ان سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی. بہرکیف امام حمید الدین فراہی کا موقف یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ تین سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام بھی رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وہاں پر انجیر کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں. اور زیتون سے مراد تو آپ کو معلوم ہے، یہ میڈیٹرینین کا خطہ اور پورا بلاد فلسطین، یہاں پر بکثرت ہوتا ہے یہ درخت اور یہ پھل، یہ پورا علاقہ جو بے شمار پیغمبر اور رسولوں کا مسکن رہا، مدفن بھی ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ارض التی بارکنا فیہا للعالمین، وہ سرزمین جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی، ارض المقدسہ. یہ سرزمین جو ہے، اس سے یہ ہے زیتون کے حوالے سے اصل میں وہ علاقہ مراد ہے. اور وہاں پر جو جلیل القدر پیغمبر اور رسول ہوئے، ان میں آخری حضرت مسیح علیہ السلام ہے. چنانچہ ان کے واسطے میں جس پہاڑی کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی کوہ زیتون، لوکا کی انجیل میں اس کو کوہ زیتون کہا گیا. وطور سینین، تور سینا، کوہ تور، اس سے جو حوالہ فوراً ذہن میں آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم. وہذا البلد الامین، اس میں تو کوئی اشتباہ ہی نہیں کہ یہ مکہ مراد ہے، اور یہاں پر جو رسول جن کی بعثت ہوئی ہے وہ ایک ہی ہیں، جو منفرد بھی ہیں، ممتاز بھی ہیں، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار مقامات اور ان کے حوالے سے پیغمبروں اور ان کی اقوام کا گویا کہ یہاں پر تذکرہ ہے. یہ چاروں عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر، بلکہ چار سے زیادہ، حضرت آدم کو شامل کریں، حضرت نوح علیہ السلام، اور ارض فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بہت سے رسول، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو عظمت انسانی کے جو یہ روشن مینار ہیں، یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے احسن تقویم پر، بہترین ساخت. یہ عظمت انسانی کے بڑے بڑے نشانات ہیں، اس لیے کہ عام طور پر ہمیں جو تجربہ ہوا ہے، اور اس دور میں انسان اگرچہ اللہ کے مخلوقات میں، جیسے ہم سمجھ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ بہت ہی اونچی شے ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اکثر پر فضیلت دی ہے، مسجود ملائک بنا دیا. لیکن جو تجربہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت کم ظرف، مفاد پرست، خود غرض، بے رحم، قول کا جھوٹا، تو اس سے انسان کی عظمت کے بارے میں شکوک و شبہات جنم دیتے ہیں کہ اس کے اندر تو بس ظاہری ہی ایک لیپا پوتی ہے، اندر جھانک کر دیکھو تو معلوم ہے کہ کوئی درندہ وقت چھپا ہوا ہے، حیوانیت ہے، درندگی ہے. لیکن نہیں، یہ مقامات اور ان کے حوالے سے یہ ہمارے جلیل القدر پیغمبر ان کی زندگیوں کو ذرا ذہن میں لا. حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت، استقامت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو احسن تقویم پر، بہترین ساخت پر. اب بہترین ساخت کے حوالے سے ایک تو اس کا ظاہر ہے، ظاہری اور مادی پہلو. اس کا جسم ہے بہت موضوع، بہت متناسب، اور پھر بہت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ اس دنیا میں جو مخلوق ہے اسے اوندھا پیدا کیا گیا، اس کا سر نیچے کی طرف ہے. جو بھی چار پائے ہیں، ریپٹائلز ہوں، چار پائے ہوں، لیکن جسے سیدھا بنایا گیا، سیدھا خلق کیا گیا، جو کھڑا ہے اور اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے، جیسے کہ سورہ ملک میں ہے کہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ انسان کا معاملہ ہے، یہ منفرد ہے. تو ظاہری ساخت کے اعتبار سے بھی یہ دوسری مخلوقات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہیں ان میں ممتاز ہے، اور بہترین تقویم پر اسے پیدا کیا گیا. پھر اس کی نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے اس کی جو صلاحیتیں، اس سے آگے جائیں تو باطنی اور روحانی اور اخلاقی صلاحیت. اسی لیے ایک مقام پر ہے کہ لما خلقت بیدی، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد میں یہ الفاظ ہیں، جب ابلیس نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے تو فرمایا تھا کہ تو نے اس کو سجدہ کرنے سے تو نے انکار کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالی کی سلسلہ تخلیق کا ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے. اور ایک مفہوم وہ بھی ہے جو اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنانے کا، کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے ہیں. اللہ لہ الخلق والامر، دو عالم اس نے تخلیق فرمائے، ایک کا عنوان عالم خلق ہے، ایک کا عنوان عالم امر ہے. ان کے قواعد، ان کے ضوابط بالکل جدا جدا ہیں. ایک غیر مرئی اور روحانی عالم ہے اور ایک مادی فزیکل ورلڈ ہے. قوانین جدا ہیں، مختلف ہیں، لیکن دونوں کا سرچشمہ تو ایک ہی ذات ہے، اللہ لہ الخلق والامر. اس انسان میں جو فضیلت اللہ نے دی ہے، خاص مقام اس کا عطا ہوا، اور دونوں ہاتھوں سے بنایا کہ دونوں عالم اس میں جمع کر دی. اس کا یہ جسد جو ہے اس کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس کی روح جو اس کے اندر پھونکی گئی اس کا تعلق عالم امر سے ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور ایک بات اصولی طور پر بتا دی کہ عالم خلق میں رہتے ہوئے تمہارے لیے عالم امر کے معاملات کو جاننا اور سمجھنا بہت مشکل. تمہاری اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنے ذہن کی، اپنے دماغ کی صلاحیتوں کی، تم نہیں جان سکتے ان کے بارے میں، بس اشارات سے سمجھ لو. وما اوتی تم من العلم الا قلیل. لیکن انسان کو دونوں کا مرکب بنایا گیا، اور اسی اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر. اور اگر یہ اپنی اصل پر ہی قائم رہے اور اپنے اندر جو ہے وہ خیر اور صلاح کا رستہ جو ہے اس کو اپنے لیے سلیکٹ کرے، تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے، افضل ہے. اسی کا اظہار تھا نا جو فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا گیا، مسجود ملائک. اگرچہ مٹی سے پیدا کیا گیا اس کا جسد، لیکن اس میں جو روح پھونکی گئی ہے اس کے حوالے سے جو صلاحیتیں اس کے اندر ہیں، اس کا اصل مقام فرشتوں سے اونچا ہے. اسی کا اظہار تھا. فرشتے سے بہتر ہے انسان مرنا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. امکان ہے اس کے لیے، اس خیر کے رستے پر جائے گا اور فطرت کے رستے کو اختیار کرے گا تو فرشتے سے بلند مقام پائے گا. لیکن ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے. یہ ہے اصل میں دوسرا پہلو. امکانات دونوں طرف جانے کے ہیں، اس کے اندر نفس بھی ہے، اس کا جو جسد ہے، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، جو روح پھونکی گئی اس کا تعلق عالم عمر سے ہے، وہ رفعت پہ نظر رکھتی ہے اقبال کے بقول، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. لیکن یہ جو حیوانی وجود ہے اس کے تقاضے، جسمانی وجود اس میں حیوانی تقاضے ہیں، اس کا جھکاؤ پستی کی طرف. جیسے حیوانات ہیں ان کے اندر جبلتیں ہیں، اسی طرح اس کی جبلت ہے، اور اس جبلت کے اندر یہ کسی قاعدے ضابطے اور حدود کی پابند نہیں ہے. نفس انسانی جو ہے تمام قاعدوں کو اور ضابطوں کو توڑنا چاہتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، اور اس میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہم حیوانات سے منسوب کرتے ہیں، کوئی عیاری بھی ہے اور چاولوسی بھی ہے اور مکاری بھی ہے اور حرص اور طمع بھی ہے اور غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے، کینہ بھی ہے، اونٹ کا کینہ مشہور ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر بھی یہ سب کے سب موجود ہیں. اپنے اس اصل مقام کو حاصل کرنے کے لیے اسے اپنے نفس پر کنٹرول پیدا کرنا ہوگا، ایک محنت درکار. اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے گا تو پستی کی طرف لڑکتا جائے گا. ہے تو وہ جنت گمگشتہ جو دکھا دی گئی تھی، یہ تمہارا اصل مقام ہے، پھر زمین پر بھیج دیا گیا. اس جنت گمگشتہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک محنت کرنی ہوگی، اسی محنت کا آگے ذکر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک چڑھائی چڑھنی ہوگی، ایک ہمت کے ساتھ ایک راستے پر آگے بڑھنا ہوگا، ایک عزم کے ساتھ. اور اگر زندگی بسر کی ہے بے مقصد، حرص و ہوا کا بندہ بن کے، تو پھر یہ زندگی انسانوں والی نہیں، حیوانوں والی زندگی. اور جب اس طرف انسان آ جائے، نفسانی خواہشات کا بندہ بن جائے، تو پھر درندوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یہ درندگی میں انہیں مات دیتا ہے. کیا اونٹ کا کینہ ہوگا جو انسان کا کینہ ہے؟ کیا بھیڑیے میں درندگی ہوگی جو انسان میں آتی ہے؟ یہ تو پھر پوری پوری قوموں کو تہس نہس کرتا ہے، ملیا میٹ کرتا ہے. حیوانوں میں تو یہ معاملہ نہیں ہے، ان کی درندگی بڑی محدود ہے. اسے جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، ان کا پھر وہ رخ ہو جاتا ہے جو ذہنی صلاحیت ہے، اور پھر وہ شیطنت میں، درندگی میں، وحشت میں، بربریت میں سب سے آگے بڑھتا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، نچلوں میں سب سے نچلے. یہ دونوں امکانات ہیں. اسی کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے سورۃ اللیل میں پڑھا تھا کہ کچھ صدیقیت کے اوصاف ہیں جو انسان کو بالآخر جنت تک اور اعلیٰ ترین مقام تک لے جانے والے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہی انسان ہے، یہ روش اختیار کر لے اگر، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے دوسروں کا حق دے، مال نکالے دوسروں کے لیے، خدمت خلق کے لیے، محتاجوں کے لیے خرچ کرے، خزانے کا سام بن کر نہ بیٹھے. وَاتَّقَى، اور اپنے رب کو پہچانا ہے تو اس کے اطاعت بھی کرے، اس کے احکامات کا لحاظ رکھے، اس کی معصیت سے بچے، حکم عدولی سے بچے. وصدق بالحسنى، اور اللہ نے اسے خود شعوری دی ہے، عقل دی ہے، تو جو بات بھی اس کو محسوس ہو فطرت کے مطابق ہے، اچھی بات ہے، اس کی تصدیق کرے، اس میں کوئی مفادات اور کوئی دنیاوی غرض آڑے نہ آ جائے اس حق بات کو قبول کرنے میں، اس رستے کو اختیار کر لے گا تو اس کا وہی مقام ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم اس کے لیے اس رستے کو آسان کر دیں گے جو جنت تک لے جانے والا ہے. فسنیسرہ للیسرا، اور اس کے مقام پر فرشتے رش کریں گے. یہی انسان اس رستے کو اختیار کرے. اور واما من بخیلا واستغنا وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسرا، اگر یہ خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جائے، جو کچھ دیا اس میں بخیل بن جائے، اور خیر و شر کی جو تمیز اللہ نے رکھی ہے اس کو بھلا کر ہر قسم کے گناہوں کے اندر جو ہے وہ بلا جھجک ملوث ہو، واستغنا بے پرواہی کی روش. استغنا اسے کہتے ہیں کہ انسان بغیر سوچے سمجھے جو نفس کے اندر خواہش ابری ہے اس کے لیے آمادہ عمل ہو رہا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کا کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے اس کا اسے خیال نہ ہو. یہ تقویٰ کے برعکس روش. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کرنے کی بجائے تعصبات اور مفادات جو ہیں وہی اس کے پاؤں کی بیڑیاں بن جائیں، تو یہ اب وہ راستہ ہے جو اسے اسفل السافلین تک پہنچا دے گا. اور اسفل السافلین کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو وہ کہ جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں منافقین کے لیے اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہی انسان وہاں تک پہنچے گا، بدترین جو انجام ہے اس سے دوچار ہوگا. اور جب یہ صورت ہوگی تو اپنے اس پر قیامت کے دن افسوس کرے گا کہ کاش مجھے انسان نہ پیدا کیا گیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، یہ فضیلت اور یہ شرف مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا، میں مٹی ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں، جس کے لیے وہ ابدی عذاب نہیں ہے جس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا اس وقت. تو یہ دو انتہائیں ہیں جو انسان کو درپیش ہوں گی، اور یہ دو طرف وہ دونوں طرف جا سکتا ہے، یہ اب اس کا اپنا چوائس ہے کس رستے کو اختیار کرتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، دونوں کے امکانات رجحانات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اگر وہ خیر کی طرف جانا چاہتا ہے، احسن تقویم کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، بہترین انجام سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے، اور وہ جنت جس کی جھلک دکھا دی گئی تھی حضرت آدم کو، اس مقام کو پھر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر راستہ یہ ہے، وہ لوگ اس مقام کو برقرار رکھ سکتے ہیں، مینٹین احسن تقویم والے مقام کو کر سکیں گے، یا وہاں تک پھر پہنچ سکیں گے جو ایمان اور عمل صالح کی صراط مستقیم پر گامزن. دیکھیں جب اونچا ہدف ہوتا ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے محنت درکار ہوتی، اسی لیے کسی نے یہ کہا، خوب کہا، کہ انسان کو اپنے اس اصل مقام کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پھر ایک چڑھائی چڑھنی پڑے گی. پیدا تو وہاں کیا گیا تھا، پھر لڑکا دیا گیا نیچے، اب پھر حاصل کرنا ہے اسے. وہ ایمان اور عمل صالح، اور اس کی زیادہ وضاحت چند صورتوں کے بعد آ رہی ہے. سورۃ العصر آغاز ایمان سے ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر تواصی بالحق ہے، اور پھر تواصی بالصبر. اور وہاں کیا فرمایا کہ جو اس ساری محنت کو نہیں کریں گے اور اس رستے پر نہیں آئیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ ابدی خسارہ، بدترین خسارہ. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ پوری نوع انسانی بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے، بہت بڑی تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے. یہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ اسے کچھ مال و دولت عطا کرتا ہے اور کچھ اختیار بھی مل جائے تو پھر وہ قارون بن بیٹھتا ہے یا فرعون بن بیٹھتا ہے. انا ولا غیری، میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں، میری بات چلے گی، میری مرضی چلے گی، میری رائے پر عمل ہوگا، کون ہے جو میرے آڑے آ سکے. بنتا ہے کہ نہیں فرعون، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ چند قدم پر ایک بدترین تباہی اور ابدی خسارہ اس کا منتظر ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ خسارہ ابدی خسارہ ہے. وہ خسارہ کوئی جزوی خسارہ نہیں ہے، وہ کل کا کل خسارہ ہے اور ابدی ہے. ہر چیز ڈوب گئی اور ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی، تو وہ مقدر ہے، اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی کی طرف اشارہ یہاں پر ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے رستے پر چلے. عمل صالح کے اندر بھی، اس لفظ عمل کے اندر محنت شامل ہے. عربی زبان میں یہ دو الفاظ عمل اور فعل، فعل بھی عربی کا لفظ ہے، کسی بھی کام کرنے کے لیے عمل اور فعل دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن فعل کسی بھی کام کو کریں گے، آپ کہتے ہیں غیر استراری طور پر یہ فعل مجھ سے صادر ہو گیا، اس میں ارادہ بھی نہیں تھا، میری محنت بھی نہیں تھی، کوشش بھی نہیں تھی، یہ فعل مجھ سے صادر ہو گیا. لیکن عمل وہ کام ہے جو آپ ارادے سے کرتے ہیں اور جس کے لیے آپ کو کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں جو کچھ دے کر بھیجا ہے، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا تو پھر پستی کی طرف ہی لڑکیں گے. اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے ایک شعوری ایفرٹ چاہیے، اور اس ایفرٹ میں بھی رستے میں بے شمار رکاوٹیں آئیں گی. آپ کا نفس سب سے بڑی رکاوٹ، پھر معاشرہ، اور خاص طور پر بگڑا ہوا معاشرہ سب سے بڑی رکاوٹ، پھر شیطان، وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ کامیاب ہو کر جنت میں واپس پہنچ جائیں، اس نے تو کوشش کر کے آپ کو نکلوایا تھا، اور اس کی تو شدید خواہش یہ ہے کہ جہنم میں جب جائے تو تمام نوع انسانی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جائے. قرآن مجید نے اس بات کو بار بار واضح کیا. لہذا یہ راستہ جو ہے، یہ شعوری طور پر اختیار کر کے اور قدم قدم پر ہر معاملے میں دیکھنا ہے اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے. عمل صالح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ساری اپنی مرضی کے مطابق گزاری اور چند نیک کام کر دیے، کوئی ہسپتال اور سرائے قائم کر دیا. عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر معاملے میں جو صحیح رستہ ہے، جو شریعت نے بتایا، جو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہے، اس پر عمل کرنا. یہ ہے راستہ، اور اس میں خود بھی ٹھیک ہونا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ آگے انشاءاللہ سورہ عصر جب ہم پڑھیں گے، کہ ہم سے جو عمل صالح مطلوب ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنی اصلاح بھی کرو، معاشرے کی اصلاح بھی کرو، پورے معاشرے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلنی چاہیے، ریاست کی سطح پر بھی چلنی چاہیے، اور شیطانی نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنا ہوگا. یہ اجتماعی ذمہ داری ہے جو ہماری ہے. یہ ہے راستہ خیر کی طرف، اور پھر احسن تقویم تک پہنچانے والا، کامیابی سے ہمکنار کرنے والا. انفرادی اعتبار سے ایسی مثالیں ہیں کہ ایک شخص خیر کے رستے پر جا رہا ہے, جیسے میں نے عرض کیا رکاوٹیں تو بہت سی آتی ہیں, اور وہ فرشتوں سے بلند مقام حاصل کرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے, اور پھر کسی نفس کے اڑنگے کی وجہ سے وہ نیچے آ جاتا. چنانچہ قرآن مجید میں ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام اسرائیلی روایات میں بلعم بن باعورہ ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اے نبی, انہیں پڑھ کر سنائیے اس شخص کے حالات جسے ہم نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں سے نوازا تھا, یعنی جب اس نے وہ رستہ اختیار کیا. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, تو اللہ تعالیٰ نے بھی روحانی اور اخلاقی اعتبار سے اس کی ترقی پر اونچے مقام پر پہنچا دیا. اس راستے کو اللہ کھولتا ہے, اس کا وعدہ ہے جو اس پر آئے گا, لیکن کہیں پر آ گیا شیطان کے اڑنگے میں. نفسانی خواہشات جو ہیں وہ کسی وقت غالب ہوئیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اس مقام اور منصب سے ایسا معزول ہوا, محروم ہوا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام بلند عطا کیا تھا اس سے وہ نکلا اور شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, اور پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور ترقی عطا کرتے. ایک شخص اس رستے پر جا رہا ہے لیکن نفس اور شیطان جو ہے وہ اس کو ورغلا سکتا ہے, اس کے لیے بھی طریقہ قرآن نے دے دیا. جیسے ہی شیطان کے وساوس محسوس ہوں, نفس کے اندر اکساہٹ محسوس ہو شیطان کی, فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو. فاستعذ باللہ, اس شیطان کے حملے سے تمہیں بچانے والی ذات اللہ کی ہے, اس کی پناہ کے اندر آ جاؤ. اور اس کے حدیث میں بھی بہت سے آپ کو طریقے بتائے. غصہ کسی وقت آ جاتا ہے, مشتعل ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرے, کھڑا ہوا ہے بیٹھ جائے, لیکن یہ کہ اسے یہ اگر احساس ہو گیا کہ میں شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوں, میں اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا ہوں, تو گویا وہ خود شیطان کے ٹریپ میں آ چکا ہے. یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہنی ہے, چاہے کوئی شخص کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے. اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار اس صراط مستقیم پر قائم رکھ. اگر تو ہدایت نہیں ہے تو ہدایت دے دے, ہدایت دے دی ہے تو اب اس پر استقامت عطا فرما. بہر کیف راستہ یہ ہے, اور اس کے رکاوٹیں بھی ہیں. میں اصل میں اسی مضمون کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ پاکستان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. 27ویں شب کو جو ملک وجود میں آیا ہے, 27 رمضان مبارک, اس وعدے پر کہ اگر ہمیں خطہ زمین عطا ہوا تو ہم مثالی اسلامی فلاحی ریاست قائم کریں گے. ہمارا دستور 1400 سال پہلے سے معین ہے, قرآن حکیم. جو اصل رکاوٹ ہے, ہم اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے. اب الگ خطہ زمین ملے گا تو ہم حقیقی اسلام کا نمونہ بنا دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دعائیں بھی کی گئیں اور اللہ نے عطا کر دیا, اور کیسے کیسے مدد فرمائی. پھر بونس بھی ہمیں یہ ایٹمی صلاحیت بھی عطا کر دی. اتنا اونچا مقام اجتماعی طور پر ہمیں عطا ہوا تھا, ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے اعتبار سے؟ کیا ہمارا حشر وہی نہیں ہے بلعام بن باعورہ والا؟ اس پاکستان کو قائم ہوئے 60 برس ہو گئے, اور آپ کے دستور میں بھی ایک وقت میں آ کر لکھا گیا کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتی, اور اسلامی دفعات شامل کر دی گئی. لیکن منافقت کی انتہا یہ ہے آج تک اس ملک میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکا. بڑا مثالی ملک ہے، بڑا ماڈرن ملک ہے، کبھی چوری نہیں ہوئی یہاں پر. دو ہی باتیں، یا تو یہاں چوری نہیں ہوتی یا پھر ہم نے اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ تو پھر آگے کی بات ہے. اللہ کا شکر بجا لانے کی بجائے ہم نے اللہ کے ساتھ محاذ آرائی کی روش اختیار کی. اللہ اور رسول سے جنگ چھیڑ رکھی ہے، جنگ مول لے لی ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. کچھ ہو جائے، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور رسول سے. ہم کہتے ہیں ہم تیار ہیں، اس محاذ سے نہیں ہم پیچھے ہٹیں گے، اور ہر محاذ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. طالبان پالیسی میں یو ٹرن لے لیں گے، کشمیر پالیسی میں یو ٹرن لے لیں گے، جہاد کی تعریف سے منحرف ہو جائیں گے، جو پہلے ہم سمجھتے تھے اور دہشت گردی اب اسے مان رہے ہیں. ہر چیز اسلامی اقدار سے ہم مستعفی ہونے کے لیے تیار، لیکن یہ جنگ جو ہم نے اللہ رسول کے خلاف چھیڑ رکھی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس میں ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو پھر وہی ہوگا، اور پھر اس ملک میں اسلامی قانون شریعت کہاں نافذ ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. فتویٰ اللہ کا ہے، اس کا مصداق کون ہے؟ کس پر چسپا ہو رہا ہے؟ کہاں ہے اللہ کی شریعت؟ کہاں ہے اس کا نفاذ؟ کہاں ہے دین حق؟ جب سود ہی جاری ہو ساری ہے ہر جگہ، اور ہر معاملے میں، معاشرت کو آپ دیکھ لیجئے. ہم نے وہ معاشرت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی تھی اس کو بالکل چھوڑ کر ہندوانہ تہذیب و تمدن یا مغربی ثقافت کو اپنا لیا. دوسرے لفظوں میں شیطانی تہذیب کو ہم نے اون کیا ہوا، اسی کو فروغ دے رہے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ. یہ روش ہے ہماری اسلام پہ نام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک میں اسلام کے ساتھ یہ سلوک. تو پھر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ آزادی کہاں ہے آج؟ کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم آزاد ہیں. میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں، اب تو صورت یہ ہے کہ باقاعدہ ہمارا ملک امریکی چراگاہ بنا ہوا ہے. اب نیٹو کی افواج بھی آ گئی، کس سے پوچھ کر آئیں، کس اصول پر آئیں، کچھ معلوم نہیں. ہم آزاد ہیں ویسے. امریکنز بھی آ گئے، کس کے مشورے سے آئے، کس کی اجازت سے آئے، کب جائیں گے کب نہیں جائیں گے، کوئی بات واضح نہیں ہے. وہی بات جس کو میں نے آغاز میں موضوع گفتگو بنایا تھا کہ خود احتسابی، حقیقت کو فیس کرنا، یہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں. کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے، کیا پالیسی بن رہی ہے، تم سب لوگ بچے ہو ابھی، نابالغ، نا سمجھ، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمیں کرنے دو، ہم دو تیار افراد جو کر رہے ہیں. ہاں یہ سمجھو کہ ہیں ہم آزاد، یہ واضح رہنا چاہیے. یہ صورتحال کیوں ہے؟ اور پھر معاشی استحکام، قرض کی پیتے تھے میں اور دن میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. یہ 60 سال ہم نے کس انداز سے گزارے، قرض کی میں پیتے ہوں بے غیرتوں کی طرح، اور اب پھر کشکول لے کر پھر رہے ہیں. اپنی عیاشیوں میں، اللت اللوں میں کوئی کمی نہیں. آپ ڈونر کانفرنس بلا رہے ہیں، نظر تو آئے کہ آپ پر واقعی کیفیت طاری ہے، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، آپ نے اپنے خرچے کم کیے ہیں، اپنی عیاشیوں میں کمی کی ہے، ایک رتی بھر کمی کی ہو، کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ حشر ہے اور ہم پر بھی بے حسی طاری ہے سب پر، اس لیے کہ اب کہ ہر چیز ساقی ماریخ تین الطاف جو اوپر سے فیصلے ہوں اب قبول، آمنا و صدقنا، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اجتماعی جرائم کی سزا ہے، یہ پوری قوم کے جرائم کی سزا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، جن پر آپ نے کچھ تکیہ کیا ہوگا ایم ایم اے والے، دیکھ لیجئے کیا ہے معاملہ، حکومت کے ساتھ ساتھ دینا پڑ رہا ہے، یا تو آئیں طے کریں کہ بس اب سب مفادات کی گیم ختم، اب دین ہماری ترجیح اول ہے، آئیں خود بھی ایمان اور عمل صالح کے رستے پر خود بھی آئیں، پوری قوم کو اس طرف لے کر آئیں، ورنہ تو ٹھیک ہے، پھر یہ بات میں نے بہت پہلے بھی کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس مسجد کے نمازیوں کو، کہ جب قدیر خان عبد القدیر خان پر فرد جرم عائد کر کے اور اسے قربانی کا بکرا بنایا گیا تو پوری قوم ایک مرتبہ تڑپ اٹھی تھی، قوم کا ہر طبقہ، کہ سب سے بڑا محسن جو ہے ایک اعتبار سے پاکستان کا، اب امریکی دباؤ پر اس کو اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہ آگے ہماری جو قوم مستقبل کے جن کے ہاتھوں میں ہے، یہ نوجوان نسل، انہیں کیا ہم میسج دے رہے ہیں؟ یا اگر تم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ کر قوم کی خدمت کرو گے تو الٹیمیٹلی تمہارا یہ حشر ہوگا، پوری قوم تڑپ اٹھی تھی، تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے، پوری قوم جب تک اس طرف نہیں آتی بحیثیت مجموعی قوم کا ایک بڑا حصہ، اس وقت تک حالات میں تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کتنے احتجاج کر لیں اس سے بڑے صدمات کے لیے ذہن تیار رہیے، صدمات آتے رہیں گے، اور یہ تو اللہ کی سنت ہے، مسلمان قوم دین سے بے وفائی اور غداری کرے تو دنیا میں اس کو سزا ملتی، جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کی جو سزا ہے وہ آخرت میں، مسلمانوں کو سزا کا ایک قسط جو ہے اسے دنیا میں دے دی جاتی ہے، دنیا میں مسلمان قوم کی خوشحالی، اس کے غلبے، اس کے وقار، اس کے اقتدار کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جس دین کو اختیار کیا اس کو پورے طور پر اس پر کاربند ہو جائے، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم بھی اسفل السافلین کے مقام تک پہنچ چکے ہیں قومی اعتبار سے، ہمیں احساس نہ ہو تو اور بات ہے، جب عمراء جو ہیں مال مست ہو جائیں اور عوام حال مست ہو جائیں تو مسئلہ پھر بالکل ہی، اس قوم پر تو پھر اس کے انجام کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اگر کچھ بھی زندگی ہے، کچھ بھی شعور ہے، کچھ بھی غیرت و حمیت ہے، تو پھر پہچاننا چاہیے کہ ہم اسفل سافرین کے مقام تک پہنچ چکے ہیں قومی اعتبار سے، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، راستہ ایک ہی، جس ایمان کا تمہیں بڑا اقرار ہے، بڑا دعویٰ کرتے ہو ہم مسلمان ہیں، اس پر پورے طور پر کاربند ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہونا ہے، اطاعت میں آنا ہے تو پورے کے پورے طور پر، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت، اسی کا دوسرا نام عمل صالح ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، آخرت کے اعتبار سے بھی یہی راستہ ہے، آخرت میں خسارہ، ناکامی، تباہی، عذاب علیم، نار جہنم، اس سے بچنا ہے تو یہی راستہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی سربلندی اور عزت اور وقار کا یہی راستہ ہے، ہاں اس راستے پر آ جاؤ تو فلہم اجر غیر ممنون، وہ اجر ہے تمہارے لیے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، وہ ابدی راحت ہے جس کا عنوان جنت ہے، اور ہم سے تو خاص طور پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم اگر واقعی مومن ہوئے تو تم ہی غالب اور سربلند رہو گے. دنیا میں بھی اللہ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے. اصل تو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہی انعامات, جو جزا, جو صلہ, وہ آخرت کا ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں. لیکن دنیا میں بھی تم اور غالب اور سربلند ہوگے, ایک شرط ہے, مومن بن جاؤ, لیکن مومن اپنے خیال کے مطابق نہیں, جو معیار اللہ نے قرآن اور سنت میں دے دیا ہے, قرآن اور حدیث میں, اس کے مطابق. اپنے تئیں تو ہم میں سے ہر شخص بڑے سے بڑا مومن ہے. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اس مقام بلند کو بھی حاصل کرنا ہے, وہ جنت, وہ ابدی کامیابی اور کامرانی, تو اس کا راستہ یہی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین. اس کا ترجمہ کئی اعتبارات سے کیا گیا. ایک یہ کہ اے نبی, پھر کیا چیز ہے کہ جو انہیں آمادہ کرتی ہے جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر؟ یہ دیکھ نہیں رہے. یہ ہمارے بڑے بڑے رسول, اولو العزم من الرسل آئے ہیں, اور جب قوموں نے ان کی تکذیب کی ہے, جھٹلایا ہے, تو دنیا میں کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جس ہستی نے انہیں رسول بنا کر بھیجا, اس ہستی نے کیا سلوک کیا پھر ان کی قوموں کے ساتھ, جب توحید کو نہیں مانا, جب رسالت کو نہیں مانا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ اتنے بے شمار واقعات سامنے ہیں, ابھی بھی جزا و سزا کا وہ انکار کرتے ہیں کہ کوئی دن نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی اللہ کے حضور پیشی نہیں ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ ہی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بلا وربنا, کیوں نہیں, یقیناً اللہ ہی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے, اور اصل حاکم ہے ہی وہ. اور حاکم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وفاداروں کو خلعتوں سے نوازا جاتا ہے. انعامات کی بارش کن پر ہوتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ کیا باغیوں پر انعامات کی بارش ہوگی؟ جو حاکم سے بغاوت کرے اس کے لیے سخت ترین سزا ہوتی, عبرت ناک. اور جو حاکموں کے ساتھ وفادار ہو اس پر نوازشات ہوتی. جو احکم الحاکمین ہے, جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے, شہنشاہ ارض و سماوات, وہ اپنے وفاداروں کو جو جن نوازشات سے اور جو خلعتیں عطا فرمائے گا, وہ بھی انتہا درجے کے انعامات ہوں گے. اور جو عبرت ناک سزا دے گا وہ اپنے باغیوں کو, اس کا بھی تصور کر لو ابھی سے. تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کیا اللہ ہی تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہاں پر سورہ مبارکہ ختم ہوئی, سورۃ التین, اور اس کا حاصل سامنے آ گیا کہ کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے, انفرادی سطح پر بھی, اجتماعی سطح پر بھی. اجتماعی سطح پر جب تک ہم دین کو قائم نہیں کرتے, اور انفرادی سطح پر جب تک اپنے وجود پر, اپنے گھروں پر دین کو قائم نہیں کرتے, نہ مسلمانوں کے لیے دنیا میں عزت ہے, آبرو ہے, اور کوئی خوشحالی ہے اور غلبہ ہے, اور نہ آخرت میں کامیابی کی کوئی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے. راستہ ایک ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, خود بھی ہم اسلام کو اپنے اوپر, اپنے وجود پر نافذ کریں, اور اس ملک خداداد پاکستان میں جو اللہ نے ہمیں ایک تحفہ عنایت فرمایا تھا, اس میں بھی اس اسلام کو قائم و غالب کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.